الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. آج کا موضوع اہل بدع سے میل جول، ان کے ساتھ اختلاط، اس کے متعلق شریعت کی تعلیمات اور ہدایات کیا ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں یہ الفاظ ارشاد فرمایا کرتے تھے: اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ سب سے بہترین بات کلام اللہ ہے اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور پھر اس سب سے بہترین کے مقابلے میں ایک سب سے بدترین چیز کا ذکر فرماتے: بشر الامور محدثاتها، اور سب سے بدترین چیز وہ ہے جو نئی ہو، کتاب و سنت میں اس کا ذکر نہ ہو. اور فرماتے کہ وکل محدثۃ بدعۃ، ہر نئی چیز بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالۃ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان گنت بار سنایا، تاکہ کلام اللہ کی عظمت آشکارا ہو جائے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی واضح اور ثابت ہو جائے، اور ساتھ ساتھ جو اس کائنات کی سب سے بہترین چیز ہے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شر الامور کہا، کہ تمام امور میں سب سے بہترین، وہ بھی واضح ہو جائے. کیونکہ الاشیاء تتبین باظہارها، ہمیشہ چیزیں اس وقت واضح اور نمایاں ہوتی ہیں جب ان چیزوں کی ضد معلوم ہو جائے. اگر دن ہی دن ہوتا تو دن کی حقیقت اس قدر اجاگر نہ ہوتی، لیکن دن کے مقابلے میں جب رات آتی ہے اور رات کی تاریکی ہم دیکھتے ہیں، تو پھر دن کی حقیقت اور زیادہ اجاگر ہو جاتی ہے. تو اسی طرح کتاب و سنت، جو کہ پیغام ہدایت ہیں، ان کی حقیقت اور عظمت ان کی ضد سے آشکارا ہوتی ہے، اور وہ ضد بدعت ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شر الامور کہا ہے. اور فرمایا کہ ہر بدعت، وہ کسی بھی قسم کی ہو، گمراہی ہے. بدعت کی کوئی ایسی تقسیم نہیں ہے شرعاً جو آج عام طور پر ذکر کی جاتی ہے، ہر بدعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی قرار دیا، کو جہنم کی آگ قرار دیا. تو یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی واضح ہے، جس سے بدعت کی برائی اور بدعت کی شناخت ثابت ہو رہی ہے. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے بدعت کے تعلق سے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی بھی نئی چیز نکالے گا یا اپنائے گا جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے. فہو رد، یہ ہوا کہ ضمیر من کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے، اور ہوا کی ضمیر ماں کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے، پیچھے من بھی ہے اور ماں بھی ہے. اگر اس کا مرجع من ہو تو اس کا معنی ہے کہ وہ شخص مردود ہے جو کسی بدعت کو جاری کرے، اور اگر اس کا مرجع ماں ہو تو اس کا معنی ہوگا کہ وہ چیز نئی جو جاری کی گئی ہے وہ مردود ہے. گویا بدعت بھی مردود ہے اور بدعت انسان بھی مردود ہے. اور صحیح مسلم کے حدیث کے تو یہ الفاظ ہیں کہ من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پہ ہمارا ٹھپا نہ ہو تو وہ مردود ہے. یہاں بھی ہوا کا مرجع من یا عمل دونوں ہو سکتے ہیں، یعنی وہ عمل نیا مردود ہے، وہ بدعت مردود ہے، اور اس بدعت کو اپنانے والا بھی مردود ہے. تو یہ احادیث بدعت اور اہل بدعت کی مذمت کی دلیل ہیں. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حجب التوبہ ان کل صاحب بدعا، کہ اللہ رب العزت نے ہر بدعتی انسان سے توبہ چھپا لی ہے، اسے توبہ کی توفیق میسر نہیں آتی. اور بعض احادیث میں بدعتی کو ملعون قرار دیا گیا ہے، ستت لعنتهم ولعنهم اللہ وکل نبی مجاب، کہ چھ افراد ایسے ہیں جن پر میری لعنت اور اللہ کی لعنت اور ہر نبی کی لعنت ہے. ان میں سے ایک شخص الزائد فی کتاب اللہ، اللہ کی شریعت میں اور کتاب و سنت میں اضافہ کرنے والا. تو گویا بدعت ہی ملعون ہوتا ہے، اور جو شخص لعنت کا نشانہ بن ہو اس کے ساتھ میل جو رسول، اب یہ سواری ہمارے قافلے میں شامل نہیں ہو سکتی، اسے چھوڑنا پڑے گا کیونکہ تم نے اس میں لعنت برسائی اور وہ پڑ چکی ہے اس پر. تو جو چیز لعنت کا نشانہ بن جائے اس سے کس طرح دور رہنا چاہیے اور اس چیز کو کس طرح دور رکھنا چاہیے، اس طرح بدعتی بھی لعنت اور پھٹکار کا نشانہ بنتا اور بنتا رہتا ہے. لعن اللہ من احدث حدث او آبا محدث، اللہ تعالیٰ کی لعنت اس شخص پر جو کسی بدعت کو جاری کرے یا کسی بدعتی کو جگہ اور پناہ دے دے اور اس کی عزت اور توقیر کر لے. امام آجوری کتاب الشریعہ میں یہ حدیث لائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الدين. جس شخص نے کسی بدعتی انسان کی تعظیم اور تعقیر کر لی اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا. اس میل جوڑ کو کم از کم اس کو سلام کرنا پڑے گا یا اس کے سلام کا جواب دینا پڑے گا. امام احمد بن حنبل کا قول ہے اذا سلم رجل علی مبتدع فیحبه. ایک شخص اگر کسی بدعتی کو سلام کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے. سلیمان التیمی اپنی موت سے قبل رو رہے تھے, کسی نے رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ گناہ یاد کر کے رو رہا ہوں. ایک گناہ اپنا جو میں نے کیا تھا اسے یاد کر کے رو رہا ہوں. پوچھا گیا وہ گناہ کیا ہے تو فرمایا کہ مررت علی مبتدع فسلمت علیہ, میں ایک بدعتی انسان کے پاس سے گزرا اور اس کو سلام کر بیٹھا. فاخاف الحساب, اس پر مجھے اللہ رب العزت کے حساب کا خوف ہے, اللہ تعالی کی باز پرس کا خوف ہے. یہ سارے فرامین بدعت کی مذمت اور شناخت واضح کرتے ہیں, اور بدعت کے انسان قابل مذمت کیوں نہ ہو, قابل شناخت کیوں نہ ہو اگر وہ کسی بدعت کو جاری کرتا ہے یا کسی بدعت کا ارتکاب کرتا ہے. تو یقیناً چار باتیں سامنے آتی ہیں اس کے اس اقدام اور ارتکاب سے, چار باتیں ثابت ہوتی ہیں. اس کا کسی نئی چیز کو جاری کرنا اللہ تعالی کے ساتھ مضاحت ہے, یعنی شریعت سازی اللہ کا کام ہے اور یہ ایک نئی چیز بناتا ہے وہ اللہ رب العزت کی برابری اور اس کے مشابہت اپنانے کی کوشش کر رہا ہے. شارع کون ہے؟ اللہ رب العزت. لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, سب کے لیے شریعت ہم نے بنائی. شرع لکم من الدین, اللہ تعالی ہی دین بنانے والا ہے, اللہ شارع ہے. نبی اسلام کو بھی شارع کہا جا سکتا ہے. اللہ تعالی کی طرف اگر شارع کی نسبت ہوگی تو اس کا معنی ہوگا شریعت بنانے والا, اور نبی اسلام کی طرف اگر شارع کی نسبت ہوگی تو اس کا معنی ہوگا شریعت بیان کرنے والے اور شریعت کو پہنچانے والے. تو شارع ہونا اللہ کا منصب ہے. تو ایک شخص کوئی نئی چیز بناتا ہے, کوئی نیا عمل بناتا ہے تو اس کا معنی اللہ رب العزت سے مضاحت اور مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرمایا, امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے من استحسن فقد شرع, جس شخص نے کسی عمل کو اچھا سمجھا اور اس کو اپنایا حالانکہ وہ کتاب و سنت میں نہیں ہے تو اس نے شارع بننے کی کوشش کی. نعوذ باللہ, شارع اللہ رب العزت. اللہ رب العزت کے ساتھ یہ تشکر ہے, اور نقطہ قرآن میں مذکور ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن به اللہ, کیا ان کے شرکاء ہیں جنہوں نے دین بنایا جس کا اللہ کی طرف سے کوئی اذن نہیں. اس کا معنی جو کوئی نئی چیز بتائے گا کتاب و سنت سے ہٹ کر تو وہ شارع بننے کی کوشش کر رہے, اللہ کا شریک بننے کی کوشش کر رہے. تو بدعت کی مذمت کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ بدعتی انسان کسی نئی چیز کو اپنا کر یا کسی نئی چیز کو ایجاد کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تشبہ, مباحات اور مشابہت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دوسرا اقدام یہ کر رہا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی تکذیب کر رہا ہے, اللہ اس کے رسول کو جھٹلا رہا ہے. تکذیب کیوں؟ اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں تکمیل دین کا دعویٰ کیا ہے، فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور فرمایا کہ اتممت علیکم نعمتی، اور دین کے تعلق سے جو بھی نعمت ہے وہ تمام کر دی، یعنی دین مکمل ہو چکا اور اس تعلق سے نعمت تمام ہو چکی، یہ رب اللہ کا دعویٰ ہے. اب ایک بے بھی انسان ایک نئی چیز بناتا ہے تو گویا وہ زبان حال سے اللہ تعالی کو جھٹلا رہا ہے کہ تو نے دین مکمل کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اس دین میں فلاں فلاں کمی ہے جو ہم اس میں داخل کر رہے ہیں. یہ تکذیب ہے، اللہ کے دعوے کی تکذیب ہے. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو فرماتا ہے کہ دین مکمل ہے، کامل و اکمل ہے، اور ایک بدعت انسان ایک بدعت کو ایجاد کر کے اللہ تعالیٰ کے تکمیل دین کے دعوی کی تکذیب کر رہا ہے. اور تیسرا اس کا محدود جو ہے خطرناک اقدام اس کا یہ ہے کہ وہ استدراک کر رہا ہے. استدراک، استدراک کا معنی یہ ہے کہ ایک بدعت کو ایجاد کر کے اللہ اور اس کے رسول کو بتانا چاہتا ہے کہ جو دین اللہ نے اتارا اور اللہ کے پیغمبر نے ہم تک پہنچایا اس میں یہ یہ اور یہ کمی تھی جس کو ہم نے پورا کر دی. استدراک، اللہ اور اس کے رسول پر استدراک کہ اس میں فلاں فلاں کمی تھی جسے ہم نے پورا کر دیا. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ یا پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خیانت کی تہمت منسوب کر رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سارا دین نازل فرما دیا اور دین کی تکمیل کا دعویٰ کر دیا، اور یہ نئے نئے چیزیں ایجاد کر کے اس دین کو ناقص ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو پورا دین اتار دیا لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ پورا دین ہم تک پہنچایا نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے من ابتدع فی الاسلام بدعة ثم یراها حسنة فقد زعم ان محمد خان الرسالة صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اس دین میں کسی بدعت کو جاری کرے اور اس کو اچھا سمجھے کہ اچھا کام ہے، گویا اس شخص کا یہ کام ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کو پہنچانے میں خیانت سے کام لی، کہ اللہ تعالیٰ نے تو دین مکمل کر دیا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین ہم تک پہنچایا نہیں، بلکہ کچھ باتیں اپنے تک محدود رکھی، امت کو بتائی نہیں. چنانچہ بعد میں لوگوں نے ان باتوں کو ایجاد کر کے، ان باتوں کو دین میں داخل کر کے دین کو مکمل کیا. نسبت خیانت، تو ایسا شخص کسی میل جول کا مستحق ہو سکتا ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھے، اگر سے وہ عقیدہ اپنی زبان سے بیان نہیں کرتا ہوگا مگر اس کی زبان حال یہ پکارتی، ورنہ کسی بھی نئی چیز کو ایجاد کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا. یہ سارے محدود انتہائی خطرناک، تو ایسا شخص کسی تعلق اور میل جول کا مستحق نہیں ہے. نبی اسلام کی ایک صحیح حدیث بھی موجود ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اسے صحیح مسلم کے مقدمے میں نقل فرمایا ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سیکون فی آخر امتی ناس یحدثونکم بما لم تسمعوا انتم بلا آباؤکم فإیاکم وإیاہم. فرمایا کہ میری امت کے آخری حصے میں، آخری زمانے میں لوگ ہوں گے جو تمہیں باتیں بتائیں گے, تمہارے سامنے دین پیش کریں گے, تو باتیں ایسی ہوں گی جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی. یہ نئی چیزیں بدایا خرافات تمہارے سامنے پیش کریں گے. تم نے کیا کرنا ہے؟ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ, ان سے بچنا ہے, ان سے دور رہنا ہے, اور انہیں بھی اپنے سے دور رکھنا ہے. وہ لوگ کسی محبت یا میل جول کے قابل نہیں ہیں, بلکہ ان سے دور رہو, بچ کر رہو, اور انہیں اپنے آپ سے دور رکھو. اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی وہ آیات تلاوت فرمائی جن میں اللہ رب العزت نے قرآن کے محکم اور متشابہ حصوں کا ذکر فرمایا. فرمایا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب اخر متشابہات, کہ اللہ نے یہ کتاب اتاری, اس میں محکم آیتیں ہیں اور کچھ متشابہات بھی ہیں. متشابہات کے پیروکار کون ہیں؟ فرمایا کہ فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ, جن کے دلوں میں کجی ہے, جن کے دل ٹیڑے ہیں, وہ متشابہات کے پیروکار ہیں. ظاہر ہے کہ یہ چیز صحابہ کے دور میں نہیں تھی, دور صحابہ کے بعد پیدا ہوئی کہ لوگوں نے متشابہات کی اتباع کی. یہ خطرناک فتح تھی. نبی علیہ السلام نے ان آیات کی تلاوت کے بعد ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ, جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو متشابہات کے پیروکار بنے بیٹھے ہیں, تو جان لو یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے اس مقام پر ذکر کیا. فَاحْذَرُوهُمْ, ان سے بچ کر رہنا, ان سے بچ کر رہنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو احادیث میں اہل بدع سے بچ کر رہنے کی اور ان سے دور رہنے کی تلقین فرمائی ہے. اور قرآن پاک میں بھی ایسے اشارے ملتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ, کہ جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں تعویلیں کرتے ہیں, تکلف کے ساتھ ہماری آیتوں کی ایسی تفسیر کرتے ہیں جن کا مبنا ان کی رائے ہے, ان کی خواہشات ہیں, ان کی بدعات اور خرافات ہیں, تو فرمایا کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, تو ان سے اعراض کرو, ان سے منہ پھیر لو. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ, حَتَّى کہ وہ اس روش سے بعد آ جائے, جب روش سے بعد آ جائے اور توبہ کر لے پھر تم ان کے قریب ہو سکتے ہو, لیکن جب تک وہ اس روش پر قائم ہو, اپنی بدعات کی اساس پر وہ اللہ کی آیتوں کی تعویلیں کرتے ہوں اور تکلف کے ساتھ تفسیریں کرتے ہوں, تو ان سے اعراض کرنا ہے. ایک محدث ابن عون فرماتے ہیں کہ محمد ابن سیرین کا قول ہے, محمد ابن سیرین علماء تابعین میں سے اور بڑے بڑے صحابہ کا ان کو تلمذ حاصل ہے, ان کا قول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اہل الاحوا اس آیت کریمہ کا مصداق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, کہ جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں کی تعبیر میں واقع ہوتے ہیں اور محدثات کی اساس پر آیتوں کی تعبیر کرتے ہیں, تو فرمایا کہ ان سے اعراض کرو. محمد بن سیرین کا قول ہے کہ یہ آیت کریمہ اہل بدعت کے بارے میں اتری ہے, یعنی اہل بدعت سے اعراض کرنا ضروری ہے. تو گویا سلف صالحین اس آیت مبارکہ سے یہی نقطہ سمجھے کہ اہل بدعت سے دور رہنا, ان سے اعراض کیے رکھنا اور ان سے بچ کر رہنا اور بچتے رہنا, یہ ضروری قرار دیا گیا ہے اس نص قرآنی کی روشنی میں. ابو جعفر فرمایا کرتے تھے کہ لا تجالسوا اهل الخصومات فانهم الذين يخوضون في آیات الله. اسی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مت بیٹھو ان کے ساتھ جو اہل خصومت ہیں. اہل خصومت جو جھگڑتے ہیں, جھگڑانے لوگ جو ان لوگوں سے جھگڑتے ہیں اور بحث اور مناظرے کرتے ہیں جن کو اہل سنہ و جماعت اور اہل حدیث ہونے کا شرف ہے, مت بیٹھو ان کے ساتھ, کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں میں واقع ہوتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, اللہ رب العزت کی آیتوں میں جو لوگ بدعت کی اساس پر تاویلیں کرتے ہیں ان سے اعراض کرو. تو ابن سیرین فرماتے ہیں, ابو جعفر فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں یہ اہل بدعت جن سے اعراض کرنے کا اللہ نے حکم دیا, یہ اہل خصومات اہل بدعت جن سے اعراض کرنے کا اللہ نے حکم دیا, جو اللہ کی آیتوں میں تکلفاً تاویلیں کرتے ہیں ان سے اعراض کرنا ضروری ہے. اور یہ اہل خصومات ہیں جو اپنے باطل نظریات کی اساس پر اہل الحق اہل سنہ والجماعت سے جدال کرتے ہیں اور مناظرے کرتے ہیں. لہذا یہ ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ ہمارا ایک تعامل یا میل جول اہل بدعت سے کس نوعیت کا ہو. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے, آپ نے ارشاد فرمایا فتنہ دجال کے بارے میں, فرمایا کہ من سمع منکم بخروج الدجال فلیما عنہ ما استطاع فان الرجل یاتیه وهو یحسب انه مؤمن فما یبال به حتى یتبعه لما یرا من الشبہات. فرمایا کہ جو شخص دجال کے خروج کا سنے کہ دجال کا ظہور ہو چکا, دجال نکل چکا, دنیا میں آ چکا, تو فل یما استطاع, وہ جس کا اس میں طاقت ہو اس سے دور رہے, اس سے دور رہے. بلکہ ایک حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا تو انتہائی حازم عقل مند اور دانا انسان وہ ہوگا جو اپنے گھر کی عورتوں کو رسی سے باندھ کر رکھے, جب گھر سے نکلے تو ان کو باندھ کر نکلے تاکہ یہ عورتیں گھر سے باہر نہ جائیں کسی بھی ضرورت کے تحت, کیونکہ عورتوں کے ذہن کمزور ہوتے ہیں اور بعض اوقات ان کے عقیدوں میں اتنی پختگی نہیں ہوتی, تو اپنی عورتوں پر اس قدر وہ خائف ہو, اس قدر محتاط ہو کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے جب تک گھر میں موجود ہے ان کی نگرانی کرے, لیکن جب گھر سے باہر نکلے تو اپنی عورتوں کو باندھ کر نکلے تاکہ ایسا نہ ہو وہ باہر نکلے کسی ضرورت کے تحت اور یہ فتنہ ان تک پہنچ جائے. یہ حدیث میں اصل ہے کہ جو لوگ باطل پر قائم ہیں ان سے دوری بہتر ہے, ان سے میل جول نہ رکھنا بہتر ہے. محدثین نے علماء نے اس کو ہلاکت اور بربادی قرار دیا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے میل جو پورا کا پورا تباہ کن ہے اور ہلاک کر دینے والا ہے اور برباد کر دینے والا ہے. فرماتے ہیں کہ ان سے میل جو بمنزلہ زہر کھانے کے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے میل جو رکھنا, تعلق قائم رکھنا بمنزلہ زہر کھانے کے ہیں. ابن قیم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اگر تریاق پاتا ہے تو ٹھیک ہے اس کا علاج ممکن, لیکن اس کو اگر زہر کا تریاق نہیں ملتا تو پھر سوائے موت کے اس کا اور کوئی چیز مقدر نہیں ہے. تو تریاق اس کو کیسے مل سکتا ہے جو اس کو زہر کے اثر سے بچا لے. تو یہ لوگ کون ہیں جن سے میل جول بمنزلہ زہر کھانے کے؟ فرمایا کہ ہم اہل البدع والضلال الصادون عن سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الداعون الى خلافها الذين يصدون عن سبيل الله يبغونها عوجا فجعلون السنة بدعة والبدعة سنة. یہ کون لوگ ہیں جن سے مخالفت اور میل جول بمنزلہ زہر کھانے کے ہے. فرمایا کہ یہ اہل بدعت ہے, یہ اہل الاہواء ہیں, ان سے مخالفت بمنزلہ زہر کھانے کے. بلکہ فرماتے ہیں کہ زہر کھانے سے زیادہ خطرناک, کیونکہ ایک انسان اگر زہر کھائے گا تو اس سے اس کے جسم کی موت واقع ہوگی, لیکن ایک انسان اگر اہل بدعت سے اختلاف کرے گا, بے جوڑ رکھے گا اور اس کی بدعت اس تک سرایت کر گئی تو یہ اس کے دین کی موت ہے, اس کی روحانی موت ہے جو جسمانی موت سے خطرناک ہے. جسم تو بالآخر مر ہی جائے گا, ایک وقت آئے گا انسان کو موت آئے گی, جان نکل جائے گی, جسم مردہ ہو جائے گا, اس کو تو موت آنی ہی آنی ہے. لیکن اگر ایک انسان کی روحانیت پہ موت آ جائے اور اس انسان کا عقیدہ برباد ہو جائے اور اس کے دین پر یہ ہلاکت اور تباہی کے آثار اگر غالب آ جائیں تو یہ وہ موت ہے جو انسان کے لیے ناقابل برداشت ہے. زہر کھا کر جو موت آتی ہے تو موت تمہارے آنی ہے, زہر کھا کے آ گئی, لیکن عقیدے کی موت اور دین کی موت اتنی خطرناک ہے کہ پھر یہ اس کا نقصان دائمی ہوگا اللہ تعالیٰ کے غضب کی صورت میں اور جہنم کے عذاب کی صورت میں. تبھی تو صحابہ کرام سلف صالحین اہل بدعت سے انتہائی درجہ نفرت کیا کرتے تھے. امیر عمر رضی اللہ عنہ نے صدیق بن عصر جو قرآن پاک کی متشابہات میں تاویلیں کرتا تھا, آیات صفات میں تاویلیں کرتا تھا, اس کو اپنے ہاتھ سے مارا اور پیٹا تھا, حتیٰ کہ اس کا جسم لہو لہان ہو گیا. اس کے سر پہ آپ دار کر رہے تھے لکڑیوں سے اور اس کا سر لہو لہان ہو گیا. تب اس شخص نے کہا کہ امیر المومنین, میرے دماغ کا فطور نکل چکا ہے, اب مجھے معاف کر دیجیے. لیکن آپ نے اسے معاف نہیں کیا, سزا ضرور موقوف کر دی مگر اس کو وہاں سے مدینہ منورہ سے نکالنے کا حکم دے دیا. یعنی کس قدر اہل بدعت سے نفرت کا اظہار ہے. امام مالک رحمہ اللہ سے ایک شخص نے اللہ رب العزت کے استواء عرش کی کیفیت پوچھی کہ اللہ تعالی عرش پر کس طرح مستوی ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے پسینے چھوٹ گئے, رونگے کھڑے ہو گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا, الاستواء معلوم, استواء اللہ کا استواء العرش معلوم ہے, کتاب و سنت کے دلائل سے ثابت ہے اور لوگوں کے عرب میں استواء کا معنی بھی ہم جانتے ہیں, کسی چیز پر چڑھ جانا اور کسی چیز پر استقرار حاصل کر لینا, کسی چیز پر چڑھ جانا اور بلند ہو جانا, یہ استواء کا معنی ہے. یہ معنی معلوم ہے لیکن بل کیف مجہول, کیفیت استواء کی مجہول ہے. بس اور بدعت اور کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے, معنی تم نے یہ سوال کر کے ایک بدعت کا ارتکاب کیا ہے. اور فرمایا کہ ما رأیت اسوا من کا قطو, میں نے تجھ سے زیادہ برا انسان کبھی نہیں دیکھا. پھر امام مالک رحمہ اللہ نے حکم دیا کہ اس شخص کو ہماری مجلس سے نکال دیا جائے. یعنی کسی طرح کا میل جول کا وہ قابل نہیں ہے اور مستحق نہیں ہے, بلکہ اس سے دور رہنا, اپنے آپ سے اس کو دور رکھنا اور اس سے اعراض کرنا ضروری ہے. باقی رہا کہ اہل بدعت سے کسی قسم کے تعلق کی کوئی نوعیت بنتی ہے یا نہیں بنتی, تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل بدعت سے کوئی تعلق روا نہیں ہے سوائے تعلق دعوت کے, تو اس کو دعوت دی جائے اور حق پیش کر کے اس پر اقامت حجت کر دی جائے. سلف صالحین کے بے شمار اقوال ملتے ہیں تو ان سے مناظرہ اور مجادلہ نہ کیا جائے بلکہ حق ان پر پیش کر کے ان پر حجت قائم کر دی جائے. الا یہ کہ کوئی ایسا صورتحال بن جاتی ہے کہ اس سے مناظرہ کرنا پڑتا ہے تو پھر انتہائی متفق شخص جس کو اللہ رب العزت نے کتاب و سنت کا علم دیا ہے جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما خوارج سے مناظرہ کرنے کے لیے گئے تھے, تو متمکن شخص ان سے مناظرہ کرے, ایسا مضبوط شخص جس کے بارے میں کسی قسم کا خوف نہ ہو کہ اس میں کوئی تاثر پیدا ہو جائے اہل بدعت کی بدعت سے, ورنہ لوگ اس کا بھی خطرناک ہیں کہ ان کا قرب ان سے اختلاط بعض اوقات منفی اثرات پیدا کر سکتا ہے. لیکن یہ دعوت کا تعلق جو ہے اس کے بھی آداب ہیں, یہ نہیں کہ آپ برسر عام ان سے رابطہ رکھیں صرف صالحین اہل بدعت سے, ایسا تعلق جو عمومی مظاہر میں ہوتا ہے دنیا کو دکھائی دے رہا ہے اس سے روکا کرتے تھے, کیونکہ یہ تعلق بہت سے لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت سے قرار دیتا ہے, دعوت کا کام کرتا ہے, اگر وہ عمومی مقامات پر مثلاً بازار میں جہاں لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اہل بدعت سے رابطہ کرتا ہے, دنیا دیکھ رہی ہے, یا بعض اوقات آپ نے ایک اجتماع منعقد کیا اسٹیج پر اہل بدعت کو دعوت دی, دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہمارے فلاں فلاں بھائی کے ساتھ فلاں فلاں لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ بدعت تھی. تو یہ وہ تعلق ہے جس کی نوعیت عمومی مظاہر کے ساتھ, کہ یہ تعلق دنیا کو نظر آ رہا ہے, یہ تعلق لوگ دیکھ رہے ہیں, بازار میں اس کے ساتھ چلنا لوگوں کو نظر آ رہا ہے, اسٹیج میں اس کے ساتھ بیٹھنا لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے. آپ کوئی مجلہ شائع کرتے ہیں اس میں اس کے مضامین نقل کرتے ہیں, دنیا کو نظر آ رہی ہے, اس سے کیا ہوگا جو عامۃ الناس ہیں ان کے دلوں میں اہل بدعت کے تعلق سے نرمی کے جذبات پیدا ہوگی, کہ جب ہمارے اکابرین ہمارے دعات فلاں شخص بیٹھے ہوئے ہیں اور فلاں شخص کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور فلاں شخص کے ساتھ میل جول رکھے ہوئے ہیں, تو یقیناً ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ پھر یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی حق پر ہے, اور یہ چیز بہت سے لوگوں کی گمراہی کا سبب بن سکتی ہے. ایک دکان کسی سلف انسان کی کتابوں کی, اس میں اہل بدعت کی کتابوں کو فروخت کرے, اور یقیناً جو لوگ ہیں اس نظر کو دیکھیں گے کہ فلاں کتاب فلاں مکتبے سے ملتی ہے جو کہ اہل سنہ کا مکتبہ ہے, تو یہ چیز بھی عام لوگوں کی گمراہی کا سبب بن سکتی ہے. جب یہ فلاں کتاب ہمارے مکتبے سے ملتی ہے اور ہمارے ہاں سے فروخت ہوتی ہے تو پھر یقین یہ بھی درست ہے, تبھی تو ہمارے مکتبات کی کتاب ملتی ہے. نہیں, بدعت کے تعلق سے ایسی غیرت ہونی چاہیے کہ عمومی مظاہر میں ایسے لوگ کسی تعلق اور کسی مزاحمت کے مستحق نہیں ہیں. ایک عظیم محدث جو صحیح بخاری کے روایات میں سے ہیں, صحیح بخاری کے روایات میں سے اور اہل بدعت پر انتہائی وہ نفور تھے اور شدید تھے, اور علماء تابعین میں سے ایوب السختیانی رحمہ اللہ, ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ نیک انسان ہیں, ہمارے والد کو آپ غسل دے دیں. ایوب السختیانی رحمہ اللہ اس نیک کام کے لیے ان کے ساتھ چل دیے, ان کے گھر پہنچے, کمرے میں میت رکھی ہوئی تھی, چنانچہ وہ کمرے میں چلے گئے, جب پردہ اٹھایا اس شخص کو دیکھا تو اس کا چہرہ ڈھک کر باہر آ گیا اور فرمایا کہ میں تمہارے والد کو غسل نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ رئی تو یمشی ما مبتدع, میں نے اس شخص کو ایک بدعتی انسان کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا تھا, یعنی اس کا چلتے ہوئے کہیں جانا بازار سے فلاں بدعتی کے ساتھ چل رہا ہے, اس کے ساتھ وہ بیٹھا ہے, باتیں کر رہا ہے, ہنسی مذاق ہو رہے ہیں, تو یقیناً ان کے بارے میں نرم گوشہ پیدا ہوگا اور لوگ سمجھیں گے ہمارے اکابرین ان کے ساتھ میل جول رکھے ہوئے ہیں, تمہارا وہ بھی ٹھیک ہے وہ غلط نہیں ہو سکتے. تو ایسا تعلق اہل غلط کے ساتھ جو عمومی مظاہر میں دنیا کو نظر آتا ہو وہ کہیں خطرناک ہے. اور سلف صالحین اسے قطعاً پسند نہیں کیا کرتے تھے, قطعاً اس کو پسند نہیں کیا کرتے تھے, بلکہ ہر وہ چیز جو اہل غلط سے ترک تعلق پر منتج ہو یہ اسلام کا ایک اصل مقصود ہے اور سلف صالحین کی دعوت کا ایک اہم ترین حصہ ہے. باقی رہا دنیاوی اعتبار سے تعلق, کوئی کاروباری تعلق, تو اس میں چونکہ کوئی حرج نہیں ہے, اور کاروباری تعلق آپ کسی سے اگر قائم کریں گے تو لوگ یہی سمجھو گے کاروباری تعلق ہے اور کاروبار کے لیے میل جول ہے. اور یہ اس ممانعت کی شرط یہ ہے کہ کاروبار جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہو اور جو کتاب و سنت کے قواعد ہیں ان کے مطابق ہو, تو پھر دنیاوی جو ایک تعلق ہے جیسے باپ اہل سنہ میں سے ہے بیٹا بدعتی ہے تو یہ میل جول تبھی امر ہے جب بیٹا بدعتی ہے, باپ اہل سنہ میں سے ہے جب بیٹا اہل سنہ میں سے ہے اور باپ اہل بدع میں سے ہے, تو یہ ایک باپ بیٹے کا رشتہ یہ عمومی زبان میں خطرناک نہیں ہے, کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ یہاں ایک رشتہ اور ایک تعلق موجود ہے باپ بیٹے کا, اور بیٹے پر فرض ہے کہ باپ جو ہے مشرک ہو کافر ہو وہ اس کی خدمت کرے اور اس کی جو خدمت کے تقاضے ہیں وہ پورا کرتا رہے. تو اس قسم کے رشتے میل جول سے مانے نہیں ہیں, دنیاوی تعلق کاروباری تعلق میل جول سے مانے نہیں ہیں, لیکن وہاں میل جول انتہائی خطرناک زہر ہوگا جہاں پر دینداری کے اعتبار سے حرف آتا ہو اور مظاہر عمومی میں اہل بدعت سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہو, یہ بہت سے لوگوں کی گمراہی کا سبب بن سکتا ہے. اور پھر یاد رکھیں جب اہل حق اہل بدعت سے میل جول کریں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ اہل حق کا. بدعت مضبوط ہوگی حق کمزور ہوگا. اس کی مثال یہ ہے جیسے دودھ میں پانی ملا دیا جائے تو دودھ جو خالص ہوتا ہے وہ پانی کے مل جانے سے اپنی قدر و قیمت کھو دے گا, اور پانی جو پانی تھا اس کی قیمت بڑھ جائے گی, وہ دودھ بن گیا اور دودھ پانی بن گیا تو دودھ کی قیمت گر جائے گی اور پانی کی قیمت بڑھ جائے گی. اسی طرح اہل بدعت سے اگر اہل حق میل جول رکھیں گے جس میں مضبوطی اہل بدعت کی ہوگی اور نقصان اہل حق کا ہوگا, وہ کمزور پڑیں گے اور وہ طاقتور پڑیں گے. سونے میں اگر کھوٹ شامل ہو تو کھوٹ سونے کی قیمت میں ظاہر ہوتا ہے اور کھوٹ جو ہے وہ سونا بن سکتا ہے, لیکن سونا جو ہے اس کی قیمت گر جائے گی اور گھٹ جائے گی اس کھوٹ کی آمیزش سے. اسی طرح اگر اہل سنہ کا اختلاف اہل بدعہ سے ہوگا تو اہل سنہ کمزور ہوں گے اور اہل بدعہ یہ مضبوط ہوں گے. تو یہ اقدام ایسا ہے, یہ میل جول ایسا ہے جو بدعت کی مضبوطی کا باعث بنے گا اور حق کی کمزوری کا باعث بنے گا. لہذا اصل معاملہ یہی ہے جو دین سے واضح ہوتا ہے کہ بدعت انتہائی خطرناک معاملہ ہے, اہل بدعت انتہائی خطرناک لوگ ہیں. ہمیں دین نے روکا کہ ان کی توقیر نہیں کرنی, بلکہ اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت, اللہ کے رسول کی لعنت اور تمام فرشتوں کی لعنت جو کتاب اللہ پر اضافے اور زیادتی کا باعث بنتا ہے, تو ایسے لوگ کسی میل جول کے قابل نہیں ہیں. ہاں تعلق اجازت وہ بھی صرف ہی بنیادوں پر, نہ کہ اپنی بنیادوں پر. ہم کسی بندے کے انسان کو دعوت دینا چاہیں تو اس دعوت کا اصل طریقہ یہ ہے کہ وہ دعوت اور وہ تعلق آپ کے اس کے ماں بہن ہیں, اس کو آپ لائیں اسٹیج پر بٹھائیں اور سمجھے کہ ہم اس طرح اس کو دعوت دے رہے ہیں, یہ اس کی توقیر اور عزت ہوگی. اور یہ بہت سے لوگوں کی جو ہے وہ غلط فہمی کا سبب بن سکتی ہے. لہذا عمومی مظاہر میں ایسے کوئی دعوت اس کو نہ دی جائے, بلکہ اس کو اپنے گھر بلا لیں, اس کے گھر چلے جائیں جہاں آپ تنہا اس کے ساتھ بیٹھے ہیں, اس کو دعوت دیں اور دعوت دے کر حجت پوری کر کے آ جائیں. باقی اس سے بہت زیادہ جدال اور بہت زیادہ جو ہے وہ اختلاف اور جھگڑا اس سے سلف صالحین نے روکا, بلکہ یہ چیز وہ ہے جو دلوں میں زیغ اور کجی پیدا کر سکتی ہے, اس لیے سلف صالحین نے ان سے بیٹھنے پہ روکا اور ان سے جدال کرنے پہ روکا اور فرمایا کہ یہ چیز جو ہے وہ دلوں میں کجی پیدا کر سکتی ہے اور تیر پر پیدا کر سکتی ہے. ہمارے طرفوں کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اہل باطل سے اہل بدعت سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے آپ کو ان سے دور رکھیں, اپنی اولاد کو ان کے تلمذ سے بچائے کہ وہ ان کے استاد ہو یہ ان کے شاگرد ہو. بہت سے خطرناک جراثیم جو ہیں وہ ان سے منتقل ہو کر اولاد کے دلوں میں منتقل ہو سکتے ہیں, اور یہ چیز آگے چل کر ایک خطورت کا باعث بن سکتی ہے. اس لیے ہمارے دین کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اہل حق کے ساتھ ہو. امام بربہاری فرمایا کرتے تھے, ان کی کتاب شروع سننے میں ان کا یہ قول بڑا خوبصورت موجود ہے کہ تم نہ بیٹھو مگر اہل حق کے ساتھ, نہ سوال کرو مگر اہل حق سے, اور نہ پیروی کرو مگر اہل حق کی. یعنی اس قدر وہ اہل سننا اور سنت کی محبت اپنے اندر پیدا کیے ہوئے تھے کہ بیٹھو بھی تو ان کے ساتھ, بات کرو تو ان سے, دین سیکھو تو ان سے, سوال کرو تو ان سے. باقی کوئی جگہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس سے دوست محبت کی جائے اور اس سے کے ساتھ بیٹھا جائے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ ہنسی مذاق کیا جائے. یہ بہت سے لوگوں کی گمراہی کا اور غلط فہمی کا راستہ کھول سکتی ہے. اس لیے عموم مظاہر میں خاص طور پہ اہل بدت کے ساتھ میل جول سے بچا جائے تاکہ لوگ اس سے, سادہ عوام اس سے جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو پائیں اور اپنی جو شرعی غیرت ہے, عقیدے کی غیرت, سنت کی غیرت, اسے مرود خاطر رکھے اور اہل حق کے ساتھ بیٹھنا, مجارفت کرنا اور اختلاف کرنا اس پر قائم رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, المرء على دین خلیله فلتنظر احد من يخالل, کہ ایک شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. یعنی ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس کی دوستی کس سے ہے اور کس سے نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے مثال دی اچھے برے دوست کی, اچھے دوست کی مثال عطار کی سی ہے, عطر فروش کی سی, جس کے پاس آپ جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, عطر خریدتے ہیں, جب آپ کو تحفہ دیتے ہیں, اگر یہ نہ بھی ہو جب تک بیٹھے ہیں اس کی خوشبو آپ کو محسوس ہوگی. اور فرمایا کہ برے انسان کی دوستی, فرمایا کہ جیسے ایک لوہار کی بھٹی, آپ اس کے قریب جائیں گے چنگاریاں باہر نکلیں گی, آپ کے جسم پر پڑیں گی, آپ کے کپڑے پر پڑیں گی, نقصان ہوگا. تو اہل بدعت تو انتہائی خطرناک لوگ ہیں, انتہائی خطرناک لوگ. دلال مبارک کا قول ہے کہ انما نحکی کلام الیہود والنصارى ونستعظم الناقیہ کلام الجہمیہ, کہ ہم یہودیوں کی باتیں کر لیتے ہیں, عیسائیوں کی باتیں کر لیتے ہیں, ہمیں گراہ محسوس نہیں ہوتا, لیکن جب جہمیہ کی باتیں ہم کرتے ہیں تو بہت ہی گراہ محسوس ہوتا ہے. اور جہمی اہل بدعت ہے, ایک بدعتی طائفہ, بدعتی گروہ ہے, انتہائی خطرناک. اور سلف صالحین کے اقوال ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے, حالانکہ یہ وہ دور تھا جب علم موجود تھا اور سلف صالحین موجود تھے اور کتاب و سنت کی دعوت موجود تھی. اس دور میں بھی سلف صالحین اہل بدعت سے دور رہنے کی تلقین کرتے تھے. تو آج تو علم بھی کم ہے, عمل بھی کمزور ہے, اور پھر اہل بدعت کے پاس چمک دمک ہے, باطل وسائل ان کے پاس موجود ہیں اور بڑے قوت کے ساتھ اپنا وہ کام کر رہے ہیں. تو ان حالات میں ان سے میل جول کس قدر خطرناک ہوگا, جبکہ سلف کے دور میں علم تھا اور باطل دبا ہوا تھا, مگر اس کے باوجود سلف صالحین باطل سے, اہل بدعت سے بچ کر رہنے کی تلقین کرتے تھے. تو آج تو اہل حق دبے ہوئے ہیں اور باطل بدعت ہی دندناتے پھر رہے ہیں, وسائل کے ساتھ, مال و دولت کے ساتھ, چمک دمک کے ساتھ, اور پھر اہل حق کے ساتھ علم کی وہ شان نہیں ہے جو سلف صالحین کے پاس علم کی شان تھی. تو آج تو پھر اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ ان سے میل جول سے احتیاط برتی جائے, اور بالکل شرعی دائن کے سامنے رکھتے ہوئے اور جو شرعی اصول ہیں اور ضوابط ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھا جائے یا کسی قسم کے میل جول کو رکھا جائے بالکل شریعت کی روشنی میں. لیکن سب سے آخر راستہ یہی ہے کہ ان سے بچا جائے اور ان سے اجتناب کیا جائے تاکہ ان کا بغیر جو ہے وہ سرایت کر کے ہم میں داخل نہ ہو, اور وہ کبھی جو ان کے پاس موجود ہے وہ کبھی ہم تک نہ پہنچ جائے اور ہماری سفر میں داخل نہ ہو جائے. یہ بہت سی غلط فہمی کو پیدا کر سکتا ہے, تو اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز ان شاء اللہ تعالیٰ آ رہی ہوگی, کیونکہ میں نے اگر میوٹ نہیں کیا تو میری آواز ان شاء اللہ آ رہی ہے. ماجد بھائی ذرا ٹیکسٹ میں بتا دیں میری آواز ان شاء اللہ آ رہی ہے. تو جی جزاکم اللہ حسن جزا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر. شیخ صاحب ایک سوال, شیخ صاحب ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے صرف ایک سوال کرنے کی اگر آپ اجازت دیں تو, کیونکہ وہ سوال جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, پورے پاکستان بلکہ پورے میگن معاشرے کا مسئلہ تھا، اس لیے آپ سے ایک میں نے ریکویسٹ کی ہے، اللہ تعالیٰ کو زہر خیر دے. آج بہن بھائیوں کو بتاتے چلیں کہ شیخ صاحب کل سے جو ہیں عمرے پر جا رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ ان کا جانا قبول فرمائے، اور ہم ان سے دعا بھی کروائیں گے کہ ہمیں وہاں پر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور شیخ صاحب کے لیے بھی دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ان کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے. آواز میری لو ہے؟ آواز لو نہیں ہونی چاہیے، میری آواز صحیح ہے؟
جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں آپ کو آپ نے قریب کر لیا بھائی، چلیں ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جائے خیر دے. خیر دے شیخ صاحب. شیخ صاحب ایک سوال جو میرے پاس کافی لوگوں کا ہے، وہ اس کو میں نے ایک کر دی ہے، تو کوشش کرتا ہوں اس کو کرنے کی، کہ آپ کے درس میں تو یہ چیز صاف ظاہر ہو گئی کہ جو اہل بدعت ہے ان سے ملنا کسی طریقے سے بھی صحیح نہیں، اور دلائل سے بھی آپ نے ماشاءاللہ ثابت کیا. لیکن شیخ صاحب یہاں پہ ایک جو سوال میرے پاس آیا جو مختلف بھائیوں نے کیا، اس کو میں نے مختصر کرنے کی کوشش کی، وہ یہ کہ اہل تشیع کے بارے میں آپ کا کیا اس پہ نظریہ ہے کہ اگر ہم ان کی شادیوں میں نہیں جاتے تو ان سے میل جول رکھنا، وہ تو بدعت کے زمرے میں تو نہیں آتے، وہ کس زمرے میں آئیں گے؟ تو اور اگر ہم ان کی شادیوں میں نہیں جاتے تو یہ قطع رحمی میں نہیں آئے گا؟ یہ سوال ایک اہم سوال تھا کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت. اور اس کے ساتھ جو ہمارے نیم جو شیعہ حضرات ہیں جن کو بریلوی جو نزدیک تشیع ہے، اور ان کے بارے میں جو عموماً یہ کافی لوگوں کے سوال ہیں، تو میں نے اس کی تھوڑی سی وضاحت چاہیے آپ سے. اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ خیر دے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. آپ نے جو سوال کیا اہل تشیع کے بارے میں اور بریلویوں کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ آپ نے ان سے میل جول ختم کرنے کو یا شادی بیاہ میں شریک نہ ہونے کو قطع رحمی قرار دیا ہے، تو آپ کے سوال سے میں یہ سمجھا ہوں کہ اگر کسی شخص کا رشتہ دار کشی ہے یا بریلوی ہے اور اس کے ہاں کوئی شادی کا اہتمام ہے یا کسی قسم کی گھریلو کوئی تقریب کا اہتمام ہے، تو اگر اس میں آپ شریک ہو رہے ہیں، یعنی پہلے بہتر تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جب آپ نے حجت قائم کر دی، دعوت دی، وہ قبول نہیں کر رہے، تو الحب فی اللہ بل بغض فی اللہ کا تقاضا جو ہے وہ سامنے رکھا جائے کہ کسی سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے، اور اگر نفرت کرنی ہے تو اللہ کے لیے. اور نبی اسلام کی حدیث ہے من احب فی اللہ وابغض فی اللہ فاعطى باللہ ومنع باللہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے نفرت کرے، اللہ کے لیے مال خرچ کرے اور اللہ کے لیے روکے، اس کا ایمان پورا ہو گیا. تو اول تو اگر رشتہ دار اہل تشیع ہیں یا بریلوی حضرات ہیں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت کی جو بنیادیں ہیں ان کے تحت ان سے قطع تعلق اگر کر لیا جائے تو یہ شرعی مقاصد کے خلاف نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ قطع تعلق نہیں کرتے بلکہ آپ کو ایک حرص ہے کہ ان کے قریب جاؤں گی، ان کو قریب کروں تاکہ اپنی دعوت ان تک پہنچا سکوں، تو پھر ان کے قریب جانے کا ایک دوسرا جواز آپ کے پاس موجود ہے، اور وہ رشتہ داری ہے. جہاں دنیا یہ سمجھے گی کہ ایک رشتہ دار دوسرے اپنے عزیز کی شادی میں شریک ہے، تو اس کو انہیں کسی قسم کا انہیں یہ دھوکے کا ذریعہ نہیں ہوگا. جو ایک عام لوگوں کو مغالتا ہوتا ہے نا کہ ہمارا فلاں دائی فلاں اہل بدعت کے ساتھ ہے اور اس کے پروگرام میں شریک ہے، تو اس سے بہت سے لوگوں کو دھوکا ہوگا اور ان کا ایمان کمزور ہوگا. لیکن یہاں لوگ سمجھیں گے کہ یہاں معاملہ کچھ اور ہے، یہاں معاملہ اس محبت کا نہیں رشتہ داری کا. اب تو یہاں بھی اگر ایک انسان ترک تعلق کر لے اللہ کی رضا کے لیے تو یہ عظیمت ہے، لیکن اگر اس حجت کے ساتھ کہ میں ان کے پروگرام میں شریک ہوں، اپنے پروگرام میں ان کو دعوت دوں، اس طرح قریب آنے کا موقع ملے گا اور لوگوں کو اس میں دھوکہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں آپ کی قرابت داری ہے اور قرابت داری کی بنا پر کسی کو دھوکہ نہیں ہوگا، تو شرکت کرنے سے قریب ہوں گا، ان کو قریب کروں گا اور دعوت دینے کا موقع بنتا رہے گا، ملتا رہے گا، تو پھر یہ جائز ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں اور قباحت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی رشتہ داری نہ ہو تو پھر شرکت کرنا جو ہے وہ شرعی قواعد کی روشنی میں درست نہیں ہے، کیونکہ یہ ان سے محبت اور مودت کے زمرے میں آئے گا اور یہ محبت بہت سے لوگوں کے لیے خطرناک ہوگا، اور پھر آپ کو بذات خود اہل بدعت سے اختلاط ان آپ کے تاثر کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے, اور صرف سالین کے اقوال کے مطابق آپ کے دل میں بھی کجی اور زہر داخل ہو سکتا ہے, تو اس سے بھی اجتناب ضروری ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اول تو جو شرعی معاملہ سب کے لیے الحمد للہ بل بند و سخت سے آپ کی قرابت داری ہے, رشتہ داری ہے, اور ایسی مثالیں بے تحاشا موجود ہیں, تو ان کے اگر پروگرام میں آپ شریک ہوں گے تو اس شرکت کو دینی کسی محبت کی بنیاد نہیں سمجھا جائے گا, بلکہ اس شرکت کو قرابت داری قرار دیا جائے گا. اس قرابت داری میں آپ کی ایک ہی نیت ہو, اور وہ یہ ہو کہ میں ان کو اپنے قریب کروں, قریب جاؤں تاکہ میری بات سنیں, میری دعوت سنیں. تو اس وقت تک آپ شریک ہوتے رہیں جب تک آپ کو امید ہو یہ حق قبول کر لیں گے, اور جب آپ ان کا اعراض دیکھیں اور ان کا تعنت دیکھیں, سرکشی دیکھیں, تو پھر بہتر یہ ہے کہ ان سے اعراض کر لیا جائے الحب فی اللہ بل بغض فی اللہ کے تحت. واللہ اعلم.